اب اگلی آیتوں میں مزید کچھ اور چیزوں پہ غور و فکر ہے. انسان کی اپنی زندگی کے اندر جو مختلف ادوار ہیں اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 70، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو وفات دے گا. دیٹس اٹ، ختم. یعنی اب دیکھیے کہ ان ساری با مقصد چیزوں کے بعد انسان کا تذکرہ پڑھنا جو سننا کیسا لگ رہا کہ زندہ ہو آج پھر فوت ہو جاؤ گے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ناکارہ عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں. ارذل عمر، کہ دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. اس وقت دوسرے بھی یہ دعائیں کرنے لگتے ہیں چپکے چپکے کہ کسی طرح اللہ ان کی مشکل آسان کر دے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے علم رکھنے کے بعد کچھ بھی. یعنی پہلے بڑے علم والا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، بحثیں تھی، زبان چلتی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ نہ ہو. آج انسان کتنا بولتا ہے، اور بڑھاپے میں بعض دفعہ پانی کا ایک گلاس مانگنے کے لیے انرجی جمع کرنی پڑتی ہے لوگوں کو. کتنا علم ہے، یادداشتیں دیکھیں، میموری دیکھیں، حساب دیکھیں، تو بوڑھے ہونے کے بعد انسان وہی بات دہراتا ہی رہتا ہے، دہراتا ہی رہتا ہے. ایک بچہ تھا تو اس کا جو باپ تھا، باپ اور بیٹے کی کہانی ہے. تو باپ بوڑھا تھا، بیٹا اب جوان تھا، کھلی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. دور درخت پہ دیکھا تو چڑیا تھی. تو بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا، ابا یہ چڑیا ہے، درخت پہ بیٹھی ہے. کہا اچھا. چند منٹ سیکنڈ پھر گزرے، کہا بیٹا یہ کیا؟ پھر اس نے بتایا کہ ابا یہ چڑیا ہے، یہ درخت پہ بیٹھی ہے. جب دو تین دفعہ بابا جی نے یہ بات کی نا، تو بیٹا تھا وہ ذرا غصے میں آ گیا. کہا ابا تمہیں بتا نہیں دیا کہ یہ درخت ہے اور چڑیا اور یہ وہ ہے؟ بیٹا غصے میں بولا نا، تو باپ اٹھ کے اپنی جگہ سے اندر گیا، پرانے سے پوٹلے یا صندوق میں سے ایک کاپی نکالی اور لے کے آیا. واپس آ کے اپنے اس جوان بیٹے کو کہتے، بیٹا کھولو. کہتا یہ کیا؟ کہتا کھولو پڑھو. اب جب بیٹے نے کھولا نا، تو وہ کاپی کھولی تو اس کے ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ ابا یہ کیا ہے؟ تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ بیٹا یہ ایک چڑیا ہے. پھر اگلے صفحے پہ دیکھا تو پھر یہی لکھا ہوا ہے، ہر صفحے پہ یہی لکھا ہوا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ اس وقت کی کاپی ہے جب تو بچہ تھا اور میں اسی طرح تیرے ساتھ ایک دن باغ میں بیٹھا ہوا تھا، تو دور ایک چڑیا دیکھ کے تو نے بڑے پیار سے مجھے کہا کہ ابا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ ایک چڑیا ہے. تیرا یہ پوچھنا، بار بار کا کہنا مجھے اتنا پیارا لگا کہ تو جتنی دفعہ کہہ رہا تھا میں نے اس کاپی میں لکھ لیا. بوڑھے بھی بعد میں وہی بن جاتے ہیں جو بچے. بچے کی باتیں بار بار دہراتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں بیٹا ایک دفعہ کہہ کے دکھانا، بیٹا ذرا ایک دفعہ پھر سنانا. اور بوڑھے آئے تو ہم کیسے جھلجھلاتے ہیں، کیا سمجھ نہیں آتی بات آپ کو؟ تو یاد رکھیں، ہم سب نے بوڑھے ہونا ہے اگر زندگی باقی رہی. لیکن یہ ارزل عمر آئے، اس سے پہلے کچھ کریں. اور یاد رکھیے، صحیح مسئلہ آپ کو بتاؤں، جو لوگ اپنی زندگی اللہ کے دین پہ وقف کرتے ہیں نا، ان پہ ارزل عمر نہیں آتی. وہ 90-70-80 سال کے بھی ہو جائیں، وہ ماشاءاللہ بالکل ہیلدی گزارتے ہیں. یعنی وہ دوسروں پہ بوجھ نہیں بنتے. جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، آپ دیکھیں گے بڑھاپے میں بھی اس کا جسم فلیکسیبل رہتا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ آپ کا میموری لاس نہیں کرتا. آپ نے اپنے خاندان کے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا، کئی آج بھی بغیر گلاسز لگائے اخبار پڑھ لیتے ہیں، ہے نا ایسے لوگ؟ جی،
میری امی 80 سال کی مجھے لگتا ہو گئی ہوں گی، ماشاءاللہ پورا سپارہ 8 تراویح میں انہوں نے کھڑے ہو کے سنا.
پڑھتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے چیزوں میں برکت آتی ہے. برکت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تھوڑے کو زیادہ کر دے. کائن اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور قدرت والا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہماری صلاحیتیں، من فخر کیا کریں اپنے لکھنے پہ، پڑھنے پہ، بولنے پہ، سننے پہ، منٹوں میں کر سکتی ہوں. اللہ چاہے تو ہمیں بستر پہ بٹھا دے، پھر ہم بیٹھے رہیں گے. تو انسان کو اپنے آنے والے وقت سے پہلے کچھ کر لینا چاہیے. پھر اس کے بعد اب آیت 71 سے لے کر تقریباً 76 تک ایک ہی ٹاپک ہے، اور اس کا ٹاپک ہے تم تو اپنے جیسے انسانوں کو اپنی چیزیں نہیں دیتے تو اللہ نے کیسے دی ہوں گی. یعنی شرک اور توحید کا فرق، کہ جو لوگ بزرگوں کے ناموں کے سب کچھ چیزیں جوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا عقل سے سوچو تو صحیح. کیا آیت نمبر 71، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی، کوئی ملینیرین ہے تو کوئی بیچارہ سفید پوش ہے. اور رزق سے مراد صرف مادی اسباب اور وسائل نہیں ہے، جسمانی، ذہنی، قلبی صلاحیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ورائٹی بہت ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. آپ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں اور ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے بچوں کو دیکھیں، ان کی سکلز میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، بچوں کے اندر فرق ہوتا ہے. تو یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر سب کھاتے پیتے ہوتے تو دنیا کے وہ کام جو چند غریب لوگ اپنی مجبوریوں کے لیے کر دیتے ہیں، پھر وہ کام کون کرتا؟ اور اسی طرح اگر سب جینیس ہوتے، عقل مند ہوتے، وراثت میں ملے ہوتے ایسے جینز کے وہ فر فر بولتے، تو آپ بتائیے کہ سارے جب عقل مند ہو جاتے تو پھر وہ کمزور لوگ جن کو دنیا میں دیکھ کر انسان کے دل سے شکر کے کلمے نکلتے ہیں، وہ کیسے ہوتے؟ پھر تو کوئی دنیا کا نظام ہی نہ چلتا. میں اکثر ایسی آیتوں میں یہ مثال دیتی ہوں کہ اگر کرسی کو بھی میز کے برابر کر دیا جاتا تو برابری آ جاتی نا، کرسی بھی میز کے برابر ہے تو آپ اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ کرسی نیچی ہے تبھی تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے میز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دنیا میں جب کبھی کسی کو اپنے سے اوپر دیکھیں، نہ حسد کریں اور نہ آپ اس کے جانے کی دعا کریں. حدیث بہت خوبصورت ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو تمہیں اپنا دین کا کام تھوڑا لگے گا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو تمہیں اپنی دنیا کی نعمتیں اچھی لگیں گی. ہمارا حال بالکل اپوزٹ ہے، کوائٹ اپوزٹ ہے. دین کے معاملے میں کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی. چلو بھائی ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں نا، ہم ان سے تو اچھے. کبھی ہم نے کبھی اپنا تقابل امام بخاری سے کیا؟ کیا کبھی امام کعبہ سے کیا؟ قاری مشاری سے کیا اپنی تجوید کو ریلیٹ؟ کبھی اپنے فہم کو ہم نے آج کے دور کے بڑے بڑے علماء کرام سے کیا؟ دین کے معاملے میں ہمیشہ کس سے دیکھتے ہیں؟ دوسروں سے. تو اس لیے انسان خوش رہے گا جب دین کے معاملے میں اوپر دیکھے، جرت پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی، دل چاہے گا کہ میں کچھ اور کروں. اور اکثر لوگ جو ہے نا خوش ہو جاتے ہیں، اچھا جی چند سو لوگ آتے ہیں تو میں کہتی ہوں میں نے تو ایسے ایسے مجمع دیکھے ہیں، بعض دفعہ ٹی وی پہ بھی دیکھے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 25,000 کا مجمع ہے. اتنا صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب ٹریول کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے جگہ میں جاتے تھے علم سکھانے، تو ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے مجمع ہو جاتے تھے. اور جس نے یہ بات بیان کی تو ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ سناتے کیسے تھے، مائک تو نہیں ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے آپ کو پتہ؟ ایک وہ یہاں بول رہے ہیں نا تو چار لائنوں میں ایک شخص کھڑا ہو جائے، مکبر جیسے ہوتے ہیں نا، ایک چار کے بعد کھڑا ہو گئے پانچ، ادھر سے وہ بولتے تھے یہ سب سن لے جہاں تک آواز جاتی ہے، ان میں سے ایک بندہ پھر اس جملے کو بولتا تھا تو پیچھے بات جاتی تھی. یعنی جو بات یہاں گئی ہے نا وہ ہو سکتے وہ پیچھے ایزرا کے پاس پہنچتے ہوئے 10 منٹ لگ چکے ہوتے تھے، 10-15 منٹ بعد ان کا وہ باتیں آگے جاتی تھی جو پہلے سن چکے ہوتے تھے. اور علم کا شوق دیکھے، ایک دیندار جب کسی بستی میں آتا تھا شہر امڑ آتا تھا. امام مالک، امام احمد کے حالات زندگی پڑھے، اتنی علم کی شان تھی کہ کسی کیا گلوکار اور سنگر کے آنے پہ آج جو ہاؤس فل ہوتے ہیں اور جو لوگ بڑے بڑے کنسرٹس کرتے ہیں، اس طرح لوگ علم کی بنیاد پہ لوگوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ صلاحیتوں کو بڑھا دیتا. آج نہ کرنا ہو کام تو ہمارے پاس سارے ریسورسز موجود ہیں، ہم نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَمَن پس وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی، یہاں چھوٹا کوما لگا لیں تو ترجمہ سمجھنا آسان ہوگا، فَمَن بس وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی، مجھول ہے فضل یفضل تفضیل سے، یعنی جن کو ہم نے دنیا میں زیادہ دیا ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، وہ تو نہیں ہے لوٹانے والے اپنے رزق کو اپنے غلاموں پر، تاکہ اب ایمانہم کے بعد پھر ایک کوما لگا لیں یا کلرز چینج کر دیں ہائی لائٹ سے، کیوں؟ فہم فی ہی سواؤں، تاکہ وہ سب برابر ہو جائیں. اب یہ مشکل آیت ہے ترجمے کے اعتبار سے، لیکن اس میں تین پازز دیں گے تو بات سمجھ آئے گی. میں بھی اس کو اپنے لفظوں میں بولتی ہوں اس طرح سے کہ آپ کو مفہوم سمجھ آ جائے، کہ جن کو اللہ نے دنیا میں رزق میں فضیلت دی ہے وہ اپنے رزق یا اپنے مال کو اپنے غلاموں کے ساتھ آدھا بانٹ نہیں لیتے، تاکہ ان کا اور ان کے غلام کا رزق برابر ہو جائے. کبھی کیا آپ نے؟ دیکھیں ہم اپنی ماسی کو 100 کی بجائے 150 دے دیں گے، 200 بھی دے دیں گے، हम उसको एक जोड़े की बजाय दो भी दे देंगे। क्या कभी आप में से मेरे में से किसी ने किया कि अपनी चेक बुक खोले और पूरे अपने बैंक स्टेटमेंट में से आधी रकम मासी के नाम पे दे दे कि ना तुझे मुझसे मांगना पड़े ना नहीं, आधे तेरे आधे मेरे। 1,000 गज का घर है तो उसमें से 500 गज तेरा 500 मेरा। इंसान की फितरत ही नहीं है। सगे भाई बहनों को नहीं कोई देता, मासियों गुलामों को क्या देगा। तो अल्लाह कहते हैं जब तुम इंसान होकर अपनी जायदादें और अपनी दौलतें दूसरों में नहीं बांटते कि चलो वो भी तुम्हारी तरह बराबर के खाते पीते हो जाएं, तफबी नियमत अल्लाह, तो क्या ये लोग अल्लाह की नियमत का इनकार करते हैं। असल में इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने बुजुर्गों को कुछ इख्तियारात दे दी हैं, किसी को बेटे दे दो, किसी को दौलत दे दो, किसी को माल दे दो, कुछ भी दे दो, तो अल्लाह ने दूसरों को साथ शामिल कर लिया अपने काम में। तो अल्लाह कह रहे तुम नहीं करते तो क्या मैंने मिसाल अब्दुल्ला शाह गाजी को कह दिया कि सारे बेटे तुम रख लो और जो बेटा मांगे उसको देते जाओ। बात भी नहीं समझ में आती। तो शिर्क के रद को बताया जा रहा है। और ये जो लफ्ज ना बिरादी समझ नहीं आ रहा, लेकिन असल में ये क्या था, बिरादीन, यहां भी वही असूल है कि नून गिर गया और उसकी जगह बिरादी रह गया। अल्लाह ताला कहते हैं कायनात का निजाम चल ही नहीं सकता जब तक के दुनिया में ये फर्क ना रहे। अफ बि नेमत अल्लाह यजहदून में सवाल पैदा होता है कि अल्लाह की नेमत का इनकार क्यों। तो पहली बात तो याद रखिए कि यहां नेमत एहसान के मानों में है, कि क्या फिर अल्लाह के एहसानात को नहीं तुम मानते। अब अल्लाह की नेमतों का इनकार क्या है, कि पहली बात है कि अल्लाह की नेमतों को बंदों के नाम पे मंसूब करना, पीरां देता लोग कहते हैं, मुश्किल कुशा लोग कहते हैं, ये अल्लाह के साथ इनकार है। अल्लाह कहते हैं मैंने तो नहीं किसी को कहा ये दाता है, आप कहते फिर दाता, मैंने तो नहीं किसी को कहा कि ये मुश्किल कुछ है, मुश्किल कुछ है तो मैम। तो जब लोग दूसरों के साथ ये मामला करने लग जाते हैं तो अल्लाह कहते हैं ये ना शुक्रिया। और याद रखिए देने वाला और लेने वाला कभी बराबर नहीं होता। खालिक और मखलूक में तो फर्क ही है, हम सब मंगते और अल्लाह देने वाला। तो गोया कि इस किस्म के शिर्क अपनी जिंदगी से निकालना है जहां ये सोचा हो कि हम इस तरह के काम करके अल्लाह ताला की नेमतों को दूसरों के नाम पे मंसूब करते हैं। फिर इसके बाद एक और नेमत आयत नंबर 72 में बहुत ही घरेलू बात है, वल्लाहु जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नौ से बीवियां बनाई। पहले तो इसको हाईलाइट करें, ये जो लफ्ज़ ज़ौज है ना ये स्पाउस के मानों में, इंग्लिश में शरीक हयात उर्दू में कहते हैं, यानी मर्द है तो बीवी, बीवी है तो मर्द, उसका शोहर और बीवी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। पहली बात तो इस पे शुक्र करते हैं कि आपके शौहर इंसान है, तो जिन होता तो क्या होता, शेर से शादी हो जाती तो कैसा होता, कितनी बड़ी नेमत है। कुछ भी ना हो ना तो मर्द का यानी आपकी जिन से होना ही बड़ी बात है, जिन से कुछ और होती तो क्या होता। जिसने खुश होना ना वो छोटी छोटी नेमतों पे खुश होगा। तो अल्लाह कहते हैं देखो तुम्हारी बीवियां, तुम कहते हो परी कहां से लाऊं जिसे तेरी दुल्हन बनाऊं, परी से नहीं हो सकती, मैं अनफुसिकुम से होगी। तो मर्दों के लिए अपने बेटों के लिए परियां ना ढूंढे, औरतें ढूंढे, पहली बात है। खैर बीवी आ गई, फिर क्या हुआ, वजह अलकुम मिन अज़वाजिकुम, फिर तुम्हारी इन बीवियों से बनाए बनी ना बेटे, तुम्हें बेटा दिया, और बेटों के बाद वहफदा पोते। बनीन का लफ्ज तो आम है, पीछे भी बहुत जगह पढ़ चुके हैं, यहाँ शोहर बीवी के रिश्ते का हुसन बताया जा रहा है। सूरत रूम आयत 21 में भी इसको डिटेल से हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह कि वमिन आयात ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि मैंने तुम्हारे जोड़ों को पैदा किया ताकि तुम उनसे सुकून लो। हकीकी बात है कि जो शोहर और बीवी का रिश्ता है दुनिया में कोई रिश्ता इसका बराबर का नहीं हो सकता। इसके लिए तो सिंपल सी मिसाल ही है कि दुनिया में सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ वो शोहर बीवी का था। अल्लाह ताला ये भी तो कर सकते थे ना कि आदम अलैहिस्सलाम की माँ पैदा कर देते, नहीं किया, क्योंकि माँ के साथ वो ताल्लुक नहीं हो सकता, उसकी वो हदें नहीं हो सकती जो बीवी के साथ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि माँ पैदा हो जाती तो नस्ल कैसे बढ़ती, या असल में नस्लों को बढ़ाने की तरफ इशारा है। फितरत का असूल है कि पहले बच्चे होते हैं फिर बच्चों के बच्चे होते हैं। और लफ्ज पोता हफदा है, इसको भी थोड़ा सा समझिए, पहली दफा है, वाहिद है, ये लफ्ज कुरान में आगे नहीं आएगा। हा फा दाल इसका रूट होता है, हफदा काम में तेजी करना, इसको हफदा कहते हैं। हफीद पोते को कहते हैं, हफदा हाफिद हफीद उनकी जमा है। خادم کو بھی کہتے ہیں، تیز دست خادم. کئی مختلف معنی ہیں بیٹوں کے بارے میں، بیٹیاں، بیوی کے بچے. اب آپ یہ دیکھیے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہاں خفدہ سے مراد داماد ہے، یعنی اپنے بھی بیٹے ہیں تمہارے اور اس کے ساتھ بیٹیوں کے بیٹے، یعنی داماد دے دیے، کہ وہ بیٹوں کی نسبت اکثر زیادہ قدردان ہوتے ہیں. جو بھی سمجھیں، یہاں جو بات ہے وہ کیا کہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے کہ اس کی نسل بڑھے. اور آپ دیکھیں یہ پوتے کے سب بھاگنے کا لفظ ذہن میں رکھیں، تو کبھی آپ نے بوڑھوں کو نہیں دیکھا پوتے پوتیاں ان کو بھگاتے ہی رہتے ہیں، انگلی پکڑ کے ابا ادھر چلو ادھر چلو، تھک جاتے ہیں لیکن وہ نہیں تھکتے. ہاں، تو گویا کہ کہا کہ تم کیوں سست ہو رہے ہو، ابھی تمہاری اوروں کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مضبوط فیملی سیٹ اپ کی بات کی. بیوی کی قدر کرو کیونکہ وہ تمہاری نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے. وہ تمہاری نسل بڑھانے کے لیے جو درد اٹھاتی ہے، وہی درد جو تمہاری ماں نے تمہارے لیے اٹھائے تھے. مواصلت ہے بیوی اور ماں میں. تمہاری ماں نے جو درد اٹھایا تھا تمہیں پیدا کرنے کے لیے، وہی درد تمہاری بیوی تمہاری نسل کو بڑھانے کے لیے پیدا کرتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ماں کی فوج ہوتے ہیں. جب تک بچہ نہیں ہوتا، ایسے ہی ماں باپ کے دلوں میں بھی شکبے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ گھر بستا ہے کہ نہیں بستا. ایک بچہ ہوتا ہے نا تو عورت کے پاؤں جم جاتے ہیں، دو تین ہو جائیں تو پھر ابا جی بھی کہتے ہیں اب اس سے لڑے تو کرنا کیا، یہ بچوں کو سنبھالے گی کیا، یہ روٹ کے چلے گی تو بنے گا کیا. کیسا خوبصورت نظام ہے. آپ سوچیے، ایک تو یہ صورت ہی نا کہ سب کچھ اکٹھا ہی بن جاتا، دنیا میں ہم آتے ساتھ ہی ہمارے بچے پوتے نواسے ڈے ون سے ہوتے. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ سارے پوتے اکٹھے آ جائیں پوتیاں. اچھا، یہ حافظہ پوتے نواسے سب کے لیے آتا ہے، عربی زبان میں اس کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے. تھوڑے دن کے بعد ایک پھر دل بھر جاتا ہے. جیسے اس میں میں نے ایک چیز شاپنگ کے اصول میں جو میرے اپنے ذہن میں ہوتی ہے کہ سب کچھ اکٹھا نہ خریدو. مثال ہے، آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں سب گھر سیٹ کر دو، پھر کیا ہوگا؟ آپ ایک دن تو بڑے خوش ہیں، وہ آج کیا تھا گھر کل کیا ہوگا، لیکن 10, 12, 15 دن ایک مہینے بعد دل بور ہوگا. ایک آج لو، پھر ایک مہینے بعد لو، پھر اگلے بعد لو، تاکہ ہر کچھ مہینے دنوں کے بعد گھر میں تبدیلیاں آتی رہیں تو خوشی ہو. یہی کانسیپٹ نسلوں میں بھی ہے. ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ بہت ساری عورتوں کے منہ سے میں نے یہ بات سنی ہے، اپنے بچوں کو تو پوچھتے نہیں تھے اور پوتوں نواسوں میں جان ہے. کیونکہ جب اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنی اس وقت کڑی بڑی ہوتی ہے، مردوں کی بات تو بیوی سے بھی صحیح بات نہیں کرتے، اپنے بچوں کو کیا اٹھائیں. بہت کم باپ ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے اوپر یعنی اٹھایا ہو، یا ان کی خدمت کی ہو، یا بچے گندگی کر دیں تو باپ برداشت کرے. لیکن بہت ساری مثالیں ہیں نواسوں اور پوتوں کے معاملوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو اٹھایا کرتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے. بعض دفعہ نماز کے اندر آپ اپنی نواسی حضرت امامہ کو اٹھا لیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کی دیوی دین ہے، ان سے خوشی ہونی چاہیے. آج ویسٹ کا جو نظام ہوا اس میں کیا ہوا، یہ نہیں پتا کہ بیٹا کس کا ہوں تو یہ کیسے پتا ہوگا کس کا پوتا. اب دیکھیے کہ ہماری روایات میں تھا، جب لوگ کسی کو ملتے ہیں نا تو پہلے یہ پوچھتے ہیں کس کے بیٹے ہو، پھر کیا پوچھتے ہیں اس کے بعد، کس کے پوتے ہو، تمہارا دادا کون تھا. اسلام اتنا مضبوط فیملی سیٹ اپ دیتا ہے کہ بندہ ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا ان چیزوں کی قدر کریں. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے قدر کریں. آپ میں سے کون کون دادی ہے، نانی یا دادی؟ ہاں، آپ پر دادی ہیں، ماشاء اللہ، کافی پرانی ہیں آپ. ہیں جی، آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں نا، حقیقت ہے یہ. پنجابی میں شاید یا اردو میں کہتے ہیں کہ اصل سے زر پیارا، اصل چیز سے زیادہ آپ دوسرے بچے پیارے ہو جاتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ جب خود بندہ جوان ہوتا ہے، اپنے بچے چھوٹے ہوتے تو کام بہت ہوتے ہیں، لیکن جب بچوں کے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر موسٹلی انسان ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، تو انجوائے کرنا چاہیے ان نعمتوں کو. اللہ کے نبی کے سامنے ایک دفعہ ایک بچہ لایا گیا تو آپ نے اس کو پیار کیا. بچوں پہ پیار آنا بھی انسان کے نرم دل ہونے کی علامت ہے. تو ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام کچھ میرے ذہن سے چلا گیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو نہیں پیار کیا. تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے تیرے دل سے نرمی نکال دی تو پھر मैं कैसे कर सकता हूँ, तो बच्चों से प्यार किया करें, उनके नरम जिस्म को गुदले गुदले उसको करें। आप एक दफा काम करेंगे वो 10 दफा आपके साथ करेंगे। और कुछ लोग बड़े लिए दिए होते हैं, नहीं बच्चे को पकड़ा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये राल फेंक देगा, ये वो कर देगा, तो वो तो उसे फेंकना ही है। जब भी फेंकेगा तो बच्चों से प्यार करें। अब इसके ऊपर आप लोग छोटा सा काम कर सकते हैं। बल्कि कल परसों में किसी की तस्वीर देख रही थी, बिलीव में इतना खूबसूरत बच्चा, इतना खूबसूरत कि मैंने इनको दिखाई, मैंने कहा क्या दुनिया में इससे भी ज्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है? नहीं हो सकता। इतनी प्यारी तस्वीरें अल्लाह बनाता है। और वो प्यारा प्यारा तो अपनी जगह ना, जब वो आपका अपना हो तो फिर आपको कितना प्यारा लगता है, वो तो और ही फिर खूबसूरत हो जाता है। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए, नरमी पैदा हो, दोस्ती हो। इसीलिए आगे अल्लाह ने फरमाया अफबिल बातिल यूमिनूना, क्या फिर ये बातिल पर तो ईमान लाते हैं? वबिनेमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और क्या ये अल्लाह की नेमत का कुफर करते हैं? अब यहां क्या नेमत का कुफर है? इनकी गलत तरबियत। शौहरों का बीवियों के साथ मामला गलत हो, या अपनी नस्लों को ठीक रास्तों पर लगाने की बजाय गलत चीजों पर रख देना, ये नाशुक्री है। आप अपने बच्चों को, पोतों को, नवासों को खूब खिलाएं पिलाएं, कपड़े पहनाएं, ईदियां दें, लेकिन अगर आप उनके अखलाक की और उनके दीन की फिक्र नहीं करते तो ये नेमत की नाशुक्री है। और बार बार आप देख रहे हैं सूरत में नेमतों के साथ साथ नाशुक्री और शुक्र का तस्करा करते क्या है। आयत 73, वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस समावाति वल अर्ज़, और ये परस्तिश करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जिन्हें कुछ इख्तियार नहीं इनके लिए किसी चीज का भी, ना रिस्क का, ना आसमानों में और ना जमीन से, और ना वो इसकी कुदरत रखते हैं। इशारा है मुश्रिकीन मक्का के तलबिया की तरफ। जैसे हम हज पे जाते हैं तो पढ़ते हैं ना कि लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मुश्रिकीन मक्का क्या करते थे कि जब तलबिया पढ़ते तो लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक के बाद कहते इल्ला शरीकन तमलिकुहु वमा मलक, दो जुमले बढ़ा देते थे, इल्ला शरीकन के अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, हाँ मगर जिसको तू खुद शरीक कर ले, वमा मलक और जिसका तू मालिक है। नौज़ बिल्लाह, इसका मतलब उर्दू में ऐसे बनता है कि अल्लाह तेरा है तो कोई नहीं शरीक, मगर वो तेरा शरीक है जिसको तू खुद अपना शरीक बना ले। उसकी तरफ इशारा है कि क्या ये अल्लाह ताला के साथ इन सारी चीजों को लेके आते हैं? क्या इनको इस चीज की समझदारी नहीं है कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं हो सकता? आज भी आप देखिए तो ईसाइयों का जो ट्रिनिटी का है वो क्या है, वो यही तो कहते हैं थ्री इन गॉड, वन इन थ्री गॉड एंड होली गोस्ट, और ये सब कुछ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अल्लाह के साथ ऐसे शिर्क करते हो, क्या हो गया? फला तज़रिबुल्लाहि अमसाल, तो अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना किया करो। अल्लाह के लिए मिसाल कैसी है? अगर आप देखें इसी सूरत के आयत 60 में हम पढ़ चुके वलिल्लाहि मसलुल आला, कि अल्लाह की मिसाल सबसे बुलंद है। यहाँ अल्लाह की मिसालें बयान करने से मुराद कुछ लोगों का ये कहना कि जैसे दुनिया में किसी छत पर चढ़ना है, यानी बाद लोगों के मुंह से आपने ये बात सुनी है कि देखो जैसे छत पर जाना होता है तो सीढ़ी की जरूरत होती है ना, तो इसी तरह अल्लाह तक जाना है तो बुजुर्गों की जरूरत है। ये मिसालों की मुराद है कि तुम इंसानी मामलात को अल्लाह के साथ लेते हो, ऐसी बातें नहीं करनी, इससे तो शिर्क आ जाता है। सूरत शुरा में हम पढ़ेंगे लैसा कमिस्लिही शैयुन, आयत नंबर 11 है सूरत शुरा की, कि अल्लाह की तो मिसाल जैसी भी कोई चीज नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ताला के लिए कभी भी कोई ऐसी मिसाल नहीं रखनी चाहिए जो हमारे लिए, बस आप देखिए कि हम अल्लाह ताला को शाफी कह सकते हैं लेकिन हम अल्लाह को डॉक्टर नहीं कह सकते, ठीक है? क्योंकि अल्लाह शिफा तो देता है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। हम अल्लाह ताला की सनत कारीगरी का तस्करा कुरान में कर सकते हैं लेकिन हम अल्लाह ताला को इंजीनियर नहीं कह सकते। इसलिए हमारे असलाफ जो थे वो अल्लाह ताला की सिफात पे बात करते हुए बहुत केयरफुल होते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शिर्क फैलते ही तब है जब इंसानों पे कियास करते हो। इंसानों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए वो मगरूर हो जाते हैं, वो किसी को कुछ समझते नहीं है। इसी तरह की बातें जब आप अल्लाह से सोचने लगेंगे तो ये शिर्क होगा। फरमाया इन्नल्लाह यालम वअंतुम ला तालमून, अल्लाह खूब जानता और तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। अब इसके बाद अगली मिसाल में ये मौजू और क्लियरली समझ आएगा। आयत 75 देखिएगा, दरबल्लाहु मसलन, यहां भी पॉजिस दिलवाऊंगी, मिसाल बयान की अल्लाह ने, एक छोटा सा कौमा लगा ले, यानी अल्लाह तला एक मिसाल बयान करता है। किसकी है? अब्दन ममलूकन, एक गुलाम जो किसी की मलकियत में, यदि एक ऐसा गुलाम है जिसका बेचारे का कोई इख्तियार नहीं है, ला यक़दिरु अला शैइन, जो इख्तियार नहीं रखता किसी चीज पर, यदि एक बेचारा ऐसा मजबूर बंदा हुआ गुलाम है कि जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, एक वो हो गया। दूसरा कौन है? वमर रज़क ना हु मिन्ना रिस्कन हसनन, और एक और है, ये नंबर दो है, जिसको हमने अपने पास से रिस्के हसन भी दिया, बल्कि फहुवा युन्फिकु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो इसमें से खर्च करता है छुप कर भी और ऐलानिया भी, यानी दिखा के भी देता है और छुपा के भी देता है, और रिस्क में वो सब कुछ माल इल्म सलाहियतें आती हैं जो लोग खर्च करते हैं, इल्म भी आता है, शहद की मक्खी की तरह शहद भी आता है। हल यस्तमून, क्या ये दोनों बराबर हैं? कौन दोनों? अब्दम ममलूक, हाथ बंधा हुआ गुलाम जो कुछ कर ही नहीं सकता, और उसके मुकाबले में एक आजादी से खर्च करने वाला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? जवाब क्या देंगे आप? नहीं बराबर। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह के मजबूर बंदे जो गुलाम या कनाबुद या कनस्तैन की बातें करते हैं, क्या वो अलगनी और अलवदूद के बराबर हो सकते हैं? सारी बात का खुलासा ये कि बंदों से रब वाली तवक्कुआत ना लगाओ, बंदे बंदे हैं, रब रब है, लेकिन बल अक्सर हम ला यालमून, अक्सर लोग नहीं जानते। इसी तरह यह बास लोगों ने मिसाल दी है कि ये जो दूसरा शख्स है जो दिन रात खर्च करता है, तो ये वो शख्स है जो दिन रात अल्लाह के दीन की खिदमत में मसरूफ है, अमर बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है, लोगों को खैर दे रहा है, दौलत है तो दौलत खर्च कर रहा है, अल्लाह का रास्तों में अपना माल लगा रहा है, और एक वो दूसरा जिसके पास अगर ये चीजें हैं भी लेकिन इख्तियार कोई नहीं, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? हदीस में आता है कि दो लोगों पर रश्क जायज है, सिर्फ दो लोगों पर। आप देखिए दुनिया में कितनी नेमतें, उन सबको छोड़कर सिर्फ दो लोगों की बात की। रजुलुन आताहुल्लाहु इल्मन, वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म दिया और वो अपना इल्म लोगों के साथ शेयर करता हो, और दूसरा रजुलुन आताहुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह ने माल दिया हो और दिन रात उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा। फरमाए इन दो की रश करो कि अल्लाह हमें ऐसा कर दे, इसके अलावा किसी की गाड़ी बंगला घर कुछ इसके ऊपर फिक्र ना करो। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह अगर हमें नेमतें देता है तो हमें उसको अल्लाह के रास्ते में लगाने वाला भी बना दे। अब एक और मिसाल है, पहली समझ आ गई, एक मजबूर शख्स है और एक ओपन शख्स है। अब दूसरा शख्स, आयत 76, वदरबल्लाहु मसलन, और अल्लाह बयान करता है एक और मिसाल, किसकी? रजुलैन, दो शख्सों की, रजुल से तस्निया यानी दो मैन हैं, एक क्या है? अहदुहुमा, उनमें से अब कमु, गूंगा है। पीछे कहाँ पढ़े अब कम से मिलता हुआ लफ्ज? जी सुमन बुकमन, तो अब कम कहते हैं गूंगे को, पैदाइशी गूंगे को कहते हैं, बोल नहीं सकता। ला यक़दिरु अला शैइन, वो किसी काम की कुदरत ही नहीं रखता, ठीक है, ऐसा गूंगा है कि जिसको कुछ भी नहीं करना आता, बल्कि वहुवा कल्लुन अला मौलाहु, बल्कि वो तो बोझ है अपने मौला पे। ये जो कल है ना, पीछे पड़ा कभी काफ लाम लाम से कलाला, सूरत निसा में पढ़ चुके हैं, वो जहां तक नसब पहुंचते हुए थक जाए तो कल्लुन कहते हैं बोझ को। आप सोचे ना, किसी का ऐसा बुद्धू सा गुलाम हो, नौकर हो, बोल नहीं सकता, आप उसको कहते हैं जाओ सब्जी ले आओ, वो हो सकता है गोश्त ले, और जो बोल नहीं सकता तो वो सुनेगा कैसा? अल्लाह कहते हैं ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर, मालिक उसको जिधर भी भेजता है कभी खैर की खबर नहीं लाता, जहरी बात है काम नहीं करता, बल्कि उसकी गलत कामों की वजह से मालिक को शर्म आती है, वो जो है उसको खिलाता है मालिक पिलाता है लेकिन वो काम नहीं करता। बताओ हल यस्तवी हुआ, क्या ये बराबर है उस शख्स के? किसके? ये अब दूसरा किरदार है। वह यामुरु बिल अदल, जो हुक्म देता है अदल का, वहु अला सिराते मुस्तकीम, और वो सीधी रास्त पर कायम है। अब दो किस्म के गुलाम है, एक बहुत स्विफ्ट अकलमंद माशाल्लाह अच्छे काम करने वाला, और एक बिल्कुल ही गूंगा बहरा। तो ये दो बराबर नहीं, तो मवाहिद और मुशरिक कैसे बराबर है? ये जो पहला शख्स था ना अब कम, ये गूंगा है, मुशरिक है, अल्लाह की बात ना मानने वाला, और दूसरा नेकियों में भागने वाला। सारी बात में से बात क्या निकली कि अल्लाह ने जो बंदे बनाए हैं उन सब की कुछ लिमिट्स हैं, ہم بھی کسی ایسے ملازم کو رکھنا نہیں پسند کریں گے کہ جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو. آپ بتائیے کہ آپ کو چوائس دی جائے, کسی کا بھی نام لے لیں, صرف ایسے لوگوں کے ذہن میں جو بھی نام ہوتے ہیں. آپ کو کوئی کہے کہ امریکہ کے صدر کی جاب کرنی ہے یا اسی کے ڈرائیور کی جاب کرنی ہے, کس کی پسند کریں گے؟ صدر کی پسند کریں گے نا. بادشاہ کا امپلائی بننا ہم پسند کریں گے یا کسی غریب کا کرنا؟ تو بس سمپل سی بات ہے, اللہ کے کام کر کے ہم اللہ کے غلام ہو جاتے ہیں, اللہ کے یہاں امپلائی ہو گئے. اپنی زندگی کو اگر اب باقی جو تھوڑی سی رہ گئی ہے اس کو جاویداں کرنا ہے نا, تو اس کو اللہ کے راستوں میں لگا دیں ہم سب. وہ جو قدر کرے گا نا دوسرے نہیں کریں گے, لیکن اس پہ دل بڑا گھٹتا ہے. ساری زندگی اب دیکھیں ہم کتنا اپنے اوپر لگاتے ہیں, وقت, ایفرٹ, سکلز, بچوں پہ کتنا لگاتے ہیں, رشتہ داروں پہ لگاتے ہیں. صرف پیسے کی بات نہیں میں کر رہی, ہم تو اپنی جوانی بچوں کو دے دیتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں بچوں کے پیچھے کھپتے ہیں, پریشان ہیں, غم دیے ہوئے ان کو, دکھ, یہ سب کچھ اللہ کو دے دیں تو پھر دیکھیں اللہ آپ کی قدر کتنی کرتا ہے. کون سا اللہ قدر نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں آؤ دیکھو میں تمہیں اپنی قدرت تو دکھاؤں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمان و زمین کی سب چھپی باتیں اللہ کے لیے ہیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ, اور قیامت کا معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے نگاہ کا لپکنا. یہ جو لفظ ہے نا لمح, یہ کون سا ہے؟ جو عورتوں میں ہم کہتے ہیں لمحے, لمحے وہی لفظ ہے. نگاہ کی لپک کو کہتے ہیں, ایک نگاہ کہیں ڈال لیں اور اٹھا لیں اس وقت کو اب لمحہ کہیں گے. یعنی صرف ایک بلنک آف آئی تک میں قیامت آ سکتی ہے, کیونکہ اسرافیل سور کو منہ کے ساتھ لگائے ہوئے اشارے کے منتظر ہیں. او ہوا قرب, بلکہ اس سے بھی قریب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں, فلاں کے ہاتھ بہت بڑے ہیں, فلاں کے پاس بہت اتھارٹی ہے, وہ تو اشاروں میں کام کرا دیتے ہیں, ان کے ساتھ تو یہ اور ان کے ساتھ تو وہ ہے. کہتے ہیں نا, کیا دنیا میں کسی کے پاس اتنی قدرت ہے کہ پلک جھپکنے میں ان کے کہنے پہ کوئی چیز تباہ ہو جائے یا چیز بن جائے؟ کہنے کو ہم جو مرضی کہہ لیں ہے نہیں ہے. تو جو رب لمحوں میں بگڑے ہوئے کام بنا سکتا ہے, پھر اس سے تعلق جوڑ کر انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ آخری نعمت کا ذکر ہے آج کے سبق کی, آیت 78 اور 79. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. تیسری دفعہ اس سبق میں لفظ بطون آ رہا ہے, گائے کا بطن, شہد کی مکھی کا پیٹ اور ماں کا پیٹ, تینوں سے فرق چیزیں نکلتی ہیں. تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. کیوں بھائی ماؤں کے پیٹ کیوں؟ ایک ہوتا ہے وہاں تو چار تھے, تو آپ کو تھا کہ بچہ کتنے اندھیروں میں ہوتا ہے؟ تین چھلیوں میں ہوتا ہے, پیٹ کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا اور اس چھلی کا اندھیرا جس میں بچہ ہوتا ہے. تو کہا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. کب؟ کیا حال تھا تمہارا؟ لا تعلمون شیئا, تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جانتے تھے ہم کچھ؟ کچھ نہیں جانتے تھے. جب دنیا میں آئے تھے تو کیا تھے؟ بول سکتے تھے, لکھ سکتے تھے, پڑھ سکتے تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان اتنا اکڑنے لگتا ہے, اتنا بڑا ہو جاتا ہے. کہا پھر اس کے بعد, ہاں دنیا میں جب آئے تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, پھر ہم نے بنائے تمہارے کان, تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنا دیے. یہ اللہ کی شان ہے, وہ پھر انسان سے یہ کام لیتا ہے. اور افیدہ کا جو لفظ ہے یہ فواد ہے, جذبات, ایموشنز, فواد کی جمع ہے, اور ابصار بصر کی جمع ہے, اور اسم جو ہے نا یہ اسم جنس ہے, واحد جمع مذکر مونث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا مراد ہے کان, سب کے بنائے. ذرا اپنی ان چیزوں کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, کانوں کی جگہ پہ بالکل سیدھے چپٹے چپو ہوتے ہیں, آنکھوں کی جگہ پہ صرف ایک لائن لگی ہوتی, تو کیا بنانے کے بعد وہ پوچھے گا نہیں کہ ان کا استعمال کیا کیا تھا؟ سورۃ بنی اسرائیل کے آیت 36 میں آتے ہیں, نسم اول بصر اول فواد, بے شک سماعت اور بصر اور دل کی باتیں, کل اولائک کان عنہ مسئولا, ہر ایک کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. کیا کر کے آئے ہو، کیا کرتے تھے کیا نہیں، اور لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو. ہم ان چیزوں کو سجاتے ہی رہتے ہیں، آنکھوں کو اور سجا لیتے ہیں، کانوں میں بھی کچھ پہن لیتے ہیں، دل میں بھی کیا ارمان رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں سے بہتر فائدہ لو، غور و فکر کرو اس کائنات میں. آخری آیت سبق کی، الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ لگ رہے ہیں ہر چیز اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں. کیسے ہیں وہ پرندے؟ مسخراتم فی جو السما، وہ مسخر ہیں آسمانوں کی فضاؤں میں. یہ جو لفظ ہے مسخرات، یہ مسخرات ان کی جمع، تابع فرمان، اوبیڈینٹ، کونکرڈ. اور جب کا لفظ ہے نا، کبھی آپ نے کوئی گیجٹ عربی کا دیکھا ہو تو جب آپ یہ اپنا ویدر کا کرتے ہیں نا آئیکن، تو وہاں جب لکھا ہوگا. جب کہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ، جس کو اردو میں فضا کہتے ہیں، کھلی جگہ. اس کے اوپر اور نیچے آپ دیکھیے کہ خلا ہوتا ہے نا، تو پرندے کہاں اڑتے ہیں؟ جہاں ہوا کا پریشر ان کے لیے بیٹر ہوتا ہے. ما یمسکہن الا اللہ، کوئی نہیں ان کو تھامتا اللہ کے سوا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یعنی کبھی اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر سوچو کہ اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے تو مجھے نہیں تھام سکتا. آپ دیکھیں اڑتے ہوئے پرندے کے گرنے کے زیادہ خطرے ہیں یا ہم چلتے ہوئے انسانوں کے گرنے کے خطرے ہیں؟ تو کبھی ہدایت کے سفر سے پاؤں لڑکنے لگے نا، تو فوراً یہ دعا کر لیں کہ اللہ تو پرندوں کو بھی تھامتا ہے، تو ہماری مدد کر. اور آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات ہے کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں، جو ٹیم ورک اس میں دکھتا ہے. پوری صورت نحل مجھے لگتا ہے کہ کائنات سے سبق لینا سکھا رہی ہے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو نہ بھولیں کہ کس طرح سے انسان اللہ کے کام کرے. پرندوں کے اڑنے کا بھی ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے. اگر آپ کائنات میں غور و فکر کریں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے، تو ہم بھی تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. پرندے کیسے جو سماواتی والارتھ میں اڑتے ہیں، یہ دیکھیے، ان کے پر ہلکے ہوتے ہیں، وزن بہت کم ہوتا ہے، ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں. لائٹ ویٹڈ رہنا اگر بھاگنا ہے تو، اور اگر پاؤں پسارنے ہیں تو پھر سامان جمع کر لیں جتنا کرنا ہے. وہ سامان ہی نہیں آپ کو کہیں سے جانے دیتا جتنی مرضی کوشش کر لیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ پرندے اس طرح اڑتے ہیں. یہ دیکھیے ایک پرندہ، یہ لیڈر ہے ان کا، پھر اس کے پیچھے دو، پھر دو، یہ وی شیپ میں اڑتے ہیں. یوں جب ایسے اڑتے ہیں نا، تو ہوا کا پریشر بہت مل کے بیلنس ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ ایفرٹ یہ کرتا ہے، یہ لیڈر ہے ان کا. رسک بھی اس کی زندگی پہ ہے، دیکھنے میں یہ آگے لگ رہا ہے لیکن زندگی میں مشکلیں اس کے زیادہ ہیں، لیکن ان کو سپورٹ ملتی ہے. ٹیم ورک، انسان کو اکیلے جینے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس دنیا میں. پوری کائنات آپ دیکھیں یہی بول کے بتاتی ہے. پھر آپ کو ایک پریزنٹیشن ہے، وہ ہم کبھی پھر دکھاتے ہیں، یہاں موقع نہیں ہے، اس وقت ٹائم پورا ہو گیا ہمارا، کہ کس طرح سے اگر ان میں سے ایک پرندہ، جیسے ٹھہرے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ اسی پکچر سے سمجھاتی ہوں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ وی شیپ میں چلتے ہیں نا پرندے، یہ دیکھیے، یہ آگے ہے، یہ دو پیچھے ہیں، یہ تھوڑے اور پیچھے ہیں. کیا یہ پیچھے رہ گئے ہیں؟ ان کی بےزتی ہو گئی ہے؟ نہیں، چل رہے. اب ان میں سے کوئی ایک پرندہ تھک جاتا ہے تو آپ پتہ کہ کیا ہوگا؟ سیکنڈز میں یہ جگہ بدل لیتے ہیں، یہ آگے آ جائے گا، یہ پیچھے چلا جائے گا. کبھی ایک پرندہ تھک کے پیچھے رہنا چاہتا ہے اور دوسرے پرندے آگے جاتے ہیں، تو اکیلا ادھر نہیں رہے گا، اس کے ساتھ ایک اور اس کے ساتھ آ کے اس کو سپورٹ دے گا. اتنی آسانی سے یہ کمپنسیٹ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی ویاں بنی ہوئی ہیں، سبحان اللہ. یہ کون سے کھاتا ہے؟ ماں یوم سے کون نہیں لڑا ہوا. جب جہاز اوپر جاتا ہے تو مجھے ہمیشہ یہ بھی اور سورۃ ملک کی بھی آیت ہے نا، وہی یاد آتی ہے کہ اللہ اس جہاز کو گرنے سے تو نہیں بچانا ہے، یہ ان کے انجن نہیں بچائیں گے، ایک نہیں چار انجن ہوں گے، چاروں فیل ہو جائیں گے، یہ تیری ذات ہے. اور کبھی شام کو پرندوں کو گھر جاتا دیکھا آپ نے، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو ان کے ٹیچرز کون ہیں؟ ان کے اندر وہ پروگرامنگ اندر کی ہوئی ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے شعور کے ساتھ کرو. اور جب ہم کسی جگہ سے نکل کے جاتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا، جتنے لوگ اتنی لائن ہیں، ہر بندہ کہتا میں اکیلا لائن ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں آرگنائز کر دے. یہ دیکھیں، اور سلیکا، یہ تو مجھے لگتا ہے سب آپ کی عید کی پارٹی کی تیاری ہیں، ایک جیسے لوگ زیادہ سجتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں سجے میں، کرسیاں بھی سیدھی رکھے. آپ اپنی کرسیاں دیکھیں، ادھر سے میں آپ کی تصویر کھینچ کے آپ کو بھیجوں نا تو آپ پرندوں سے ذرا میچ کریں، دیکھ لیجیے. ڈھیلے ڈھالے لوگ ہم تو، پاکستانی ہونے کا مطلب ہی ہے ڈھیلے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی ہمارے تھوڑے کو زیادہ سمجھے اور اس کے اندر برکت دے.